بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا بھر میں مساجد، مدارس اور مراکز دینی یا علمی یا اسلامی یا جتنے قائم ہیں، سب انہی ائمہ کرام کی بدولت ہیں، انہی کا فیض ہے. ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں، آرزوئیں امت کے بارے میں تھی تو اللہ عز و جل نے پوری فرمائی. جہاں کہیں یہ مراکز دیکھے جائیں تو اصل اصول تو یہ ہے کہ ان کے کھاتے میں ڈالا جائے کہ جن کے وجود بابرکت کی برکت سے یہ تمام باغات دنیا بھر میں پھیلے اور پھول رہے ہیں. تو یہ ان اسلاف کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کی دعاؤں اور آرزوؤں کا نتیجہ ہے. اللہ عز و جل ان سے فیضیاب ہونے اور استفادے کی ہمیں توفیق دے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بنا رہے ہیں یا فلاں نے بنایا، ہم نے بنایا. یہ تو پہلے والوں جو اسلاف تشریف لے گئے ان کے اخلاص کا نتیجہ، جو صدیوں تک یہ تمام امور جاری ساری ہیں. ورنہ خود ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے ابتدا کو تلامذہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، کہ میری ابتدا کیا پوچھتے ہو. فرماتے ہیں کہ میں تو، جس کا ماحصل یہ ہے کہ میں تو ایک عیش پرست انسان تھا، کوئی والد صاحب کے لاڈلے نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ 50,000 عنایت فرما دیے، پھر وہ آدھے فلاں میں خرچ کیے، آدھے اس علم کے حاصل کرنے میں خرچ کیے، آدھے اس علم کے حاصل کرنے میں، آدھے اس علم کے حاصل کرنے میں خرچ کیے. جب واپس پہنچے تو والد محترم نے پوچھا آگے، کیا لائے جو رقم آپ کو دی تھی؟ تو اپنے سماع حدیث کے اور سماع علم کے دفاتر کھول دیے ان کے سامنے، فرمایا یہ لایا. تو ابا جان گھر میں واپس گئے، دوسرے 25,000 لا کر دیے کہ اسے بھی اپنی تجارت میں لگا لو. ابا بھی کتنے پیارے. تو شروع ہی سے پیار، محبت، شفقت کی انتہا ہوگی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کن تو شاب بن اشرب النبیذ و حب الغنا و اطرب بتلک الخبائث، کہ گانے بجانے کا شوقین، نبیذ کا شوقین. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جب پھلوں کے پکنے کا زمانہ آیا، بہت دوستوں سے کہا کہ پھل اور سیب، ایپل بہت زیادہ عمدہ ہو رہے ہیں باغ میں، تو ہم اکٹھے ہوئے، خوب کھایا پیا اور مسکر نبیذ پی کر مدہوش ہوئے. تو سحر کے وقت میں کچھ تھوڑا ہوش آیا تو کہتے ہیں میں نے وہ عود بجانے کی کوشش کی اور اس کو میں لکڑی پر جو تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، عود، یہ خوشبو والا عود نہیں، تو ان تاروں کو میں ہلانے لگا. میں نے انگلیاں مارنی شروع کی اور ساتھ گانا شروع کیا، الم انلی منک انت رحما. تو کہتے ہیں کہ وہ میں کوشش کرتا رہا، وہ تار بجتے ہی نہیں، تین ٹون ہوتا ہی نہیں اس میں. کہتے ہیں جب میں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی تو اب وہ بجائے تین ٹون کے انسانوں کی طرح اس نے بولنا شروع کیا. فیدن ہو ینتق کما ینتق الانسان، اور کیا آواز آئی، اس نے قرآن کریم کی آیت شریفہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, کہ انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیا تھا, ألم يأني لمن أن ترحم, آپ کی طرف سے میرے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے حال پر رحم کرو اور آ جاؤ. تو اسی کلمے سے جو آیت شروع ہوتی ہے ألم يأني لي سے ان کا شعر شروع ہوتا تھا, تو ألم يأني سے شروع ہوتی ہے آیت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ڈر جائے. پھر کیا تھا, ازلی سعادت مقدر تھی, تو فوراً جواب دیا بلا کیوں نہیں یا رب, بالکل میرا وقت آ گیا. تو کہنے اسی وقت میں نے وہ لکڑی اور تار سب توڑ دیے اور نبیس کو بہا دیا, اور حقیقت توبہ کے ساتھ میں خدا کے حضور پیش ہونے لگا, علم و عبادت کی طرف لگ گیا. اب حج کے لیے جا رہے ہیں تو رستے میں کسی عورت کو دیکھا کہ کوڑے پر کھڑی ہے اور کوڑے پر پھینکی ہوئی بطخ کو لے کر اس کے پر بال سب نکال رہی ہے. تو خچر پر سوار ہو کر حج کے لیے جا رہے تھے تو وہیں ٹھہر گئے. اس خاتون سے پوچھا ہذہ البطة امیتا مذبوحا, کہ یہ مردار تھی یہ بطخ یا ذبح کی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا مردار ہے, میں اور میرے بچے مستر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں, ہماری استراری صورت ہے, اس لیے اللہ نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اس کو مباح کر دیا ہے. پھر کیا تھا, حضرت عبداللہ بن مبارک اس سے پوچھتے ہیں آپ کا ایڈریس پتہ, آپ کا مکان کہاں؟ تو اس نے بتایا فلاں قبیلے میں فلاں جگہ, جس مسافر خانے میں قیام تھا وہاں تشریف لے گئے اور ان سے بھی معلوم کیا, کسی دلیل کو رستہ بتلانے والے کو ساتھ لیا درہم دے کر اور اس قبیلے میں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی بڑھیا نے پوچھا کون, تو فرمایا کہ دروازہ کھول دو. اس نے دروازہ کچھ کھولا, فرمایا پورا کھول دو, پورا کھول دیا اور خچر سے اتر گئے اور خچر کو چھڑی مار کر اندر گھر میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہ خچر اور جو کچھ اس پر لدا ہوا ہے سب تمہارے لیے ہدیہ ہے. ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہیں چھپ کر وہاں مقیم ہو گئے. اسی رستے سے حجاج جاتے تھے آتے تھے جب حج سے واپس آنے لگے حجاج, تو ملتے ہی آپ کو سلام کر کے مبارکباد دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمارا اور تمہارا حج قبول فرمائے. فرمایا کہ نہیں, میں تو مجھے کوئی عذر تھا تو میں اس سال حج کو نہیں گیا. تو آپس میں کہنے لگے سبحان اللہ, آپ مینا میں ہم سے ملے تھے, میں نے آپ کو فلاں چیز پیش کی تھی, عرفات میں ملے تھے, کسی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے فلاں چیز خرید کر لائے تھے. فرمانے لگی لا ادری ما تقولون, مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو, اس لیے کہ میں تو اس سال حج کو گیا ہی نہیں. اب رات کو سوتے ہیں, اللہ کی طرف سے خواب والا فرشتہ آ کر پکارتا ہے یا ابا عبداللہ ابشر, کہ ابو عبداللہ خوشخبری ہو, فإن اللہ قد قبل صدقتک, کہ وہ بڑھیا کو جو تم نے اپنے حج کی تیاری کے لیے سارا سامان خریدا تھا اور نقدی جو آپ کے پاس تھی وہ ساری اس بڑھیا کو جو مردار کھانے کے لیے تیار تھی اس کو پیش کر دیا تھا. اللہ نے تمہارا وہ صدقہ قبول فرما لیا اور ایک فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا جو قیامت تک کے لیے آپ کی طرف سے حج آپ کی شکل میں کرتا رہے گا. اللہ عز و جل نے ان اکابر نور اللہ مراقدہم کو کس قدر نوازا تھا کہ وہ عبادات میں بھی کس قدر تفاضل ہے اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے, تو عین وقت پر اپنا حج ان کے لیے قربان کر دیا اور اس کی قبولیت بھی دنیا میں نقد دیکھ لی. گواہوں نے گواہی دی کہ آپ ہی تو آئے تھے ہمارے پاس عرفات میں اور منا میں. اللہ تعالی ہم نے جو عہد کیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, تو اس کے ہر کلمے پر ہمیں یقین عطا فرمائے. ہم اس کے ایک ایک کلمے کو سچا جانے, دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے رہیں, تب جا کر یہ ایسی چیزیں جو ان حضرات کے ساتھ پیش آئی ہم اسے حاصل کر پائیں گے. پہلے تو کیا زندگی تھی ان کی, اس کو یاد کر کے اشعار بھی اسی انداز سے کہہ رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں تنعم قوم بالعبادۃ والتقى ألذ النعيم للذاذة بالخمر فقرت بهم طول الحياة عيونهم وكانت لهم والله زادا إلى القبر على برهة نالوا بها العز والتقى ألا ولذيذ العيش بالبر والصبر. مجاہدات میں لذت بھی آتی ہے جب سالی کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں, اور ابتدا میں مجاہدہ بھی معلوم ہوتا ہے, صبر بھی کرنا پڑتا ہے. تو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں غایت الصبر لذیذ طعمها وردیء الذوق منه كالصبر ان فی الصبر لفضلا بینا فاحمل النفس علیہ تصطبر, کہ مجاہدے پر صبر کرنے کا نتیجہ کتنا عمدہ اور کتنی اس کی لذت اور کتنا مزہ. تو نفس کو اسی کا عادی بنائیے تو آہستہ 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 صبر سے آرام ہو جائے گا اور صبر ہی میں اسے مزہ آئے گا. دوسری جگہ رکوع سجود میں کیا مزے ہوتے ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں اذا ما اللیل اظلم کعبدوہ فَيُسْفِرْ عَنْهُمْ وَهُمْ رُكُوعُ أَطَارَ الْخَوْفُ نَوْمَهُمْ فَقَامُوا وَأَهْلُ الْأَمْنِ فِي الدُّنْيَا هُجُوعُ لَهُمْ تَحْتَ الظَّلَامِ وَهُمْ سُجُودُ أَنِينٌ مِّنْهُ تَنْفَرِجُ الضَّلُوعُ وَخَرْسٌ بِالنَّهَارِ لِطُولِ صَمْتٍ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِينَتِهِمْ خُشُوعُ. کہ رات کی تاریکی میں وہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں جب دنیا والے اور عیش والے آرام سے نیند کر رہے ہوتے ہیں, تو تاریکی کے نیچے یہ سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کی سسکی اور رونے کی وجہ سے ہچکیوں سے پسلیاں ہلنے لگتی ہیں, اور دن کے وقت میں تو ان کا روزے کے ساتھ چپ کا روزہ بھی جاری رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے خشوع اور خضوع کی بنا پر ایک سکینہ طاری ہوا چہروں پر طاری ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ مسلسل اپنے عمل کے ذریعے, اقوال کے ذریعے, نظم کے ذریعے, نثر کے ذریعے آخرت کی طرف ہر وقت داعی ہیں, ہر وقت اسی کی طرف مخلوق کو بلا رہے ہیں. فرماتے ہیں اپنے اشعار میں, اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ, اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ, اذا ما کنت فارغا مستریحا, واذا ما هممت یوما بنطق فاجعل فی مکانه تسبیحا, واغتنام السکوت افضل من خوض, واغتنام السکوت افضل من خوض وان كنت فی الکلام فصیحا. کہ جب تمہیں فراغت ہو, آرام سے ہو, تو اس وقت دو رکعت نماز پڑھ لیا کیجئے کہ یہ اللہ سے آپ کو قریب کریں گے. اور جب کبھی کچھ بولنے کو جی چاہے تو بولنے کے بجائے تسبیح شروع کر دیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر مخلوق اللہ کی اس کی تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہی میں مصروف ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بک بک کرنے سے اور لوگوں کے ساتھ بولتے رہنے سے, اس میں لگے رہنے سے سمت اور سکوت بہتر ہے. اگرچہ تمہیں کتنا فصیح و بلیغ اپنے کلام کو تم سمجھتے ہو, کسی کو صوفیانہ لباس صوف پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا, ایہا القاری الذی لبس الصوف وادحا بعد فی الزہاد الزم الثغر والتعبد فیہ لیس بغداد منزل العباد ان بغداد للملوک محل ومناخ للقاری الصیاد. فرماتے ہیں کہ تو صوف اور اون پہن کر کے قرات کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں زہاد میں شامل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ نہیں, مملکت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے, پہرہ دینے کے لیے سرحدوں پر جاؤ, وہاں جا کر عبادت کرو. اور یہ بغداد, یہاں کے عیش و عشرت کے ساتھ یہ عبادت گزاروں کی جگہ نہیں ہے, یہ تو بادشاہوں کے عیش کی جگہ ہے. اور جو علماء اغنیاء اور اصحاب اموال کو شکار کرنا چاہیں تو ایسے مادہ پرست اور حب دنیا میں غرق قراء اور مولویوں کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. اسی لیے دوسرے ایک جگہ شہر میں فرما دیں, زل حمار العلم فی الطین, کہ یہ مولوی اور قاری اور عالم علم سے اپنی نسبت کرنے والا, اس پر اس کو تو ایسا سمجھو جس طرح کہ ایک گدا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور اس کا پیر کیچڑ میں پھسل گیا ہے, پڑا ہوا ہے, نکلا نہیں جاتا. تو دنیا طلب مولویوں کی بھی خوب اشعار میں خبر لی ہے. اور اپنے امام, اپنے استاد شیخ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام کی منقبت میں اور ان کی مدح و ثنا میں قصیدہ لکھتے ہیں. کہیں فرماتے ہیں, لقد زان البلاد, کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو روئے زمین کی زینت ہیں. اور ایک جگہ آپ کی تعریف میں فرماتے ہیں, رأیت ابا حنیفۃ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا یقائس من یقائسہ برب فمن ذا یجعلون له نظیرا کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا فرد شماتة الاعداء عنا وابدا بعده علما کثیرا رأیت ابا حنیفة حین یؤتا ویطلب علمه بحرا بحرا غزیرا اذا ما المشکلات تدافعتها رجال العلم کان بها بصیرا، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو روز میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز علم میں ترقی ہے، بلندی اور رفعت کی طرف آپ کا سفر ہے، اور خیرات اور برکات میں آپ ترقی پذیر ہیں، اور آپ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، وہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کلمۃ حق عند کل عامر جائر کا مصداق صحیح بنتے ہیں، اور جب آپ استنباط اور اجتہاد کے لیے دیکھو گے، آپ کی عقل اور عقل کا جوہر لب عقل، تو دنیا میں آپ کی نظیر پیش نہیں کر سکتے. جب حضرت حماد کا انتقال ہو گیا تو علمی دنیا تاریک ہو گئی، اور ایک بہت بڑی عظیم مصیبت تھی حضرت حماد کی وفات، جس سے دشمن تو ایک دوسروں کو خوشخبریاں سنا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ان کے بعد علم کے دریا بہا دیے کہ جب آپ کے پاس آنے والے آتے اور علم کے طلبگار ہوتے تو آپ کا موجے مارتا ہوا سمندر علم کے موتی بہا کر پیش کیا کرتا. جب آپ کی بنائی ہوئی 40 فقہاء مجتہدین کی مجلس بیٹھتی اور بڑے بڑے مشکل مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے اور دلائل کی لے دے ہوتی، تو اس میں سب سے زیادہ دلائل کو سمجھنے والا اور علوم کے موتی منتخب کر کے پیش کرنے والا کان بہی بصیرا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے. اسی طرح کہیں آپ کے اجتہاد کی اور آپ کے فقہ کی، آپ کی آرا کی، اور آپ کے عقیصہ اور قیاس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ وضع القیاس ابو حنیفۃ کلہ فأتى بأوضح حجتی و قیاسی وبنا علی الآثار رأس بنائه فأتد غوامضه علی الأساس والناس يتبعون فيها قوله لما استبان ضياؤه للناس. جیسے ابو القاسم غسان بن محمد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی تعریف فرمائی. یہ فقہ بیچارہ تو یفقہ فی الدین سے اس کو بیان کیا، کبھی اسی کو اصحاب فقہ کہنے کے بجائے اصحاب رائے کہا گیا، جس طرح تصوف کے بہت سارے نام تو اسی طرح فقہ کے بھی بہت سارے نام، تو ان ناموں میں سے ایک فقہ کا نام رائے بھی ہے. تو یہ اردو والا رائے اور خیال نہیں ہے، اس زمانے میں اصطلاحی طور پر رائے فقہ کا نام تھا. اسی لیے 500 جگہوں پر کسی کی تعریف کرتے ہوئے اچھائی کی جگہ اسے استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی استنباط اور اجتہاد اور فقہ کو جاننے والے اور رائے کو جاننے والے ہیں. پر کیوں تعریف نہ کریں کہ اللہ عز و جل نے اتنی خوبیاں اور اتنے اوصاف جمیل آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر رکھے تھے کہ باید و شاید کہ دوست اور دشمن ہر وقت دل سے آپ کی تعریف میں رقب اللسان. لیکن ایک طبقہ تھا کہ جو اپنی دنیا کے خاطر اپنا دین حضرت امام کی وجہ سے برباد کرتا رہا. اسی لیے کسی ایک شخص نے شام میں حکم ابن شام سے پوچھا کہ اخبرنی عن ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، تو جواب دیا علی الخبیر سقط، کہ تم جاننے والے کے پاس آئے ہو تمہیں صحیح جواب ملے گا. پھر فرمایا کان ابو حنیفہ لا يخرج أحدا من قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من الباب الذي منه دخل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور مسلمان ہیں مومن ہیں, ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے اور نکالتے نہیں جب تک کہ وہ خود ہی نہ نکل جائے. وہ کیوں نکالیں کسی کو, وہ تو خود ہی نکلتے ہیں نکلنے والے. اور کہتے ہیں کہ امانت کی صفت دیکھنی ہو تو سوائے ابو حنیفہ کے آپ کو کوئی ملے گا نہیں. پھر بتایا کہ سلطان نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ سب سارا کا سارا خزانہ آپ کے حوالے, چاہے خود استعمال میں لاؤ چاہے تقسیم کرو, یہ کرنا ہوگا ورنہ پھر آپ کو کوڑے پڑیں گے. فاختار عذابهم على عذاب اللہ, آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, دین کی حفاظت کے خاطر اپنی جان کو اپنی پیٹھ کو اپنے جسم کو ان کا تختہ مشق بننے دیا اور کوڑے لگاتے رہے لہو لہان آپ کو کرتے رہے. اور کس قدر اللہ عز و جل نے آپ کو جرأت ہمت اور وسعت قلب عطا فرمائی تھی کہ سہل بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ میرے بندوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے جو بات سنیں اور اس میں سے چن چن کر انتخاب کر کے اچھی اچھی چیزوں پر عمل بھی کریں. کہ پھر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے مالک کے سامنے یہ دعا پڑھا کرتے, اللہم من ضاق بنا صدرہ فإن قلوبنا قد اتسعت له, کہ اے خدا ہمارے دل تو اس شخص کے لیے بھی واہ ہیں کشادہ ہیں مفتوح ہیں جن کے سینے ہمارے لیے انہوں نے تنگ کر رکھے ہیں, ان کے لیے بھی ہمارے ہاں بڑی وسعت ہے. حسن بن زیاد لولوی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود امام صاحب سے سنا قولنا هذا رائے وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا, جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ رائے کا استعمال بری جگہ پر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یہ فقہ کے معنی میں ہوتا تھا. اسی لیے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ قولنا هذا رائے, کہ یہ ہم جو کہتے ہیں یہ بھی اس حدیث کی اس قرآن کی اس آیت کی یہ تشریح ہے, یہ اس کا استنباط ہے اور ہمارا اجتہاد ہے اور یہ فقہ ہے, اس آیت کا فقہ یہ ہے اور یہ جو اللہ نے ہمیں قدرت دی اور توفیق دی تو جو سب سے بہتر تھا وہی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, اگر اس سے بہتر کوئی لا سکتا ہے تو فہو اولا بالصواب منا, تو اس کا اتباع کیا جائے, ہمارا پھر کیوں کیا جائے جو ہم سے بہتر لا کر پیش کرے گا. یحیٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ ہم طویل عرصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیس رہے, آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے رہے اور آپ سے سماع حدیث کرتے رہے, تو ہمیں تو ایک ہی چیز میں آپ کی مجلس میں مزہ آتا تھا کہ وکنت واللہ اذا نظرت الیہ عرفت فی وجہہ انہ یتقی اللہ عز وجل, کہ میں جب بھی آپ کے چہرے پر نظر کرتا تھا تو مجھے پکا یقین تھا آپ کے چہرے میں میں پڑھا کرتا تھا کہ وہ یہ اللہ عز وجل سے ہر وقت خائف ہو ڈرنے والے لوگ ہیں, ڈرنے والوں میں سے ہیں. حسن بن محمد لیتھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوفہ پہنچا تو میں نے صحبت اور ان کی خدمت کے لیے ان میں سے سب سے بڑے بزرگ کے متعلق پوچھا کہ سب سے بڑے عبادت گزار کون ہیں. قدیمت الکوفہ فسألت عن اعبد اہلیہ, کہ ان مشائخ میں سب سے زیادہ تعبد میں بڑا ہوا کون ہے. فدفعت الی ابی حنیفہ, تو سب نے مجھے کہا کہ بھائی ایک ہی بزرگ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری کی آخری حدیث میں آپ سند سنتے ہیں, اس میں محمد بن اشکاب البخاری آتے ہیں, حدثنا محمد بن اشکاب قال حدثنا. تو یہ ان کے بیٹے ہیں نصر اور ان کے پوتے ہیں ابو نصر احمد. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ میں نے علی ابن سلمہ کو سنا کہ انہوں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہ سفیان بن عیینہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے, رحم اللہ ابا حنیفہ, آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے, رحم اللہ ابا حنیفہ کان من المصلین. نماز تو ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے کہ وہ جو قرآن کا مصداق جو مصلی ہے, تو ان کو دیکھنا ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو, رحم اللہ ابا حنیفہ کان من المصلین. اور سفیان بن عیینہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ نماز میں مشغول رہنے والا نہیں تھا. ما قدیم مکہ رجل فی وقتنا اکثر صلاۃ من ابی حنیفہ. یہ نماز کا حال, پھر طواف کا حال. ابو مطیع نے فرمایا کنت بمکہ فما دخلت الطواف فی ساعۃ من ساعات اللیل الا رأیت ابا حنیفہ وسفیان فی الطواف. یہ دونوں بزرگ کو ہر وقت ہم طواف میں طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ مطاف میں ہیں, طواف کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو امام اعظم کی قدردانی کی توفیق دے, آپ کے درجات بلند فرمائے, ساری انسانیت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.